Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Habibihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Van Anas radıyallahu ta'ala anhu ala nabi sallallahu aleyhi ve sellema ومعاذ رضيفه الره قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وصحبيك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وصحبيك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وصحبيك ثلاثه قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله فلا أخبر به الناس فسيستبشر قال إذا يتكل فأخبر بها معاذ إن موته ساسما حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یوسی حضرت معاذ کی روایت کی تائید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے آپ کی ردیف تھے آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ انہوں نے عرض کی حاضر ہوں اللہ کے رسول اور آپ کی اطاعت پہ کمر بستہ ہوں لبیک یا رسول اللہ وصحبیک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یا معاذ انہوں نے پھر عرض کی اے اللہ کے حبیب اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اور آپ کی خدمت پہ کمر بستہ ہوں پھر فرمایا یا معاذ تین دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور انہوں نے تین دفعہ لبیک یا رسول اللہ صادیک عرض کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی ایسا نہیں جو سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں مگر اللہ اس پر آگ حرام کر دیتے ہیں معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول میں لوگوں کو اس بات کی خبر نہ کر دوں بس وہ خوش ہوں فرمائے اس وقت وہ اعتماد کریں گے حضرت معاذ نے گناہ سے بچنے کی خاطر مرتے وقت اس بات کی خبر پچھلی حدیث کی مزید اس روایت میں شرح ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ جس نے کہا اللہ واحد ہے لا شریک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں سچے دل سے یہ دو الفاظ سچا دل اس کی ساری شرح کر دیتے ہیں کہ جو سچے دل سے اللہ کو واحد و لا شریک مانتا ہے معبود برحق مانتا ہے پھر اس کی ذات کو مانتا ہے تو ساری صفات سمیت مانے گا اس کو رازق بھی مانے گا اس کو قادر بھی مانے گا جو راحت نصیب ہوتی ہے وہ بھی اس کی طرف سے مانے گا کوئی دکھ تکلیف آ جاتی ہے وہ بھی اس کی طرف سے مانے گا کیونکہ فاعل بالذات تو وہی ہے تو گویا اس کی عملی زندگی بھی اطاعت الہی کا نمونہ بن جائے جو سچے دل سے کہے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پھر وہ کون سی سنت چھوڑ سکے گا کہاں آپ کی اطاعت چھوڑ سکے گا ایمان اسی یقین کا نام ہے جو اطاعت پہ مجبور کر دے، ورنہ منافق بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے۔ منافق اسے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے میں ایمان لایا اللہ کی توحید پر، حضور کی رسالت پر، لیکن اندر سے مان سچے دل سے نہیں مانتا، زبانی کہتا ہے۔ جب سچے دل سے نہیں مانتا تو دکھاوے کے لیے لوگوں کے سامنے نماز بھی پڑھ لیتا ہے، دکھاوے کے لیے حج بھی کر لیتا ہے، روزہ بھی رکھ لیتا ہے، لیکن ان چیزوں میں اس کا دل نہیں لگتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا رہتا ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ تو گویا ان دو الفاظ کے اضافے نے اس بات کی شرح کر دی۔ یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے زادت ہو ایمانا، کہ کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو مومنین کا ایمان اور بڑھتا ہے، جو چیز بڑھتی ہے وہ گھٹ بھی سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان کبھی ایک سطح پہ نہیں رہتا، کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ نافرمانی اسے کم کرتی ہے۔ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں یا اتباع رسالت چھوڑتے ہیں، اللہ کی نافرمانی اور اطاعت کیا ہے، ہمیں کیا خبر اللہ کریم کا حکم کیا اور وہ کیا چاہتا ہے، ہمیں کیا خبر کہ کس کام یا کس نظریے یا کس بات میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی۔ اس ساری بات کی دلیل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا حضور کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو جب ہم اطاعت میں کمی کرتے ہیں، ایک معمولی سی بات ہم سمجھتے ہیں، چلو جی نماز رہ گئی تو کوئی نہیں، خیر ہے، اب نہیں پڑھی جا سکتی، فرصت نہیں ہے کام ہے۔ لیکن یہ اس بات کی دلیل بن جاتی ہے کہ ہمارا ایمان نماز کو اللہ کی اطاعت کا ضروری حصہ سمجھنے سے قاصر ہے، اسے کوئی اہمیت نہیں دے رہا۔ تو گویا ترک صلاۃ ایمان کی کمی کی دلیل بنی۔ اسی طرح بلا عذر شرعی کو روزہ نہیں رکھتا تو یہ اس کے یقین میں کمی کی دلیل ہے، ایمان میں کمی آ گئی۔ اسی طرح باقی امور میں جہاں اطاعت کا دامن چھوٹتا ہے تو ایمان کی کمی کی دلیل، جہاں اطاعت اختیار کرتا ہے تو ایمان کی دلیل ہے۔ پھر اس اطاعت میں خلوص کے درجے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ زندگی بھر بڑھتے رہتے ہیں اور گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، تو یقین محکم تر ہوتا چلا جاتا ہے، وہ ایمان کی زیادتی ہے۔ تو گویا ہمارا کردار اس بات کا آئینہ ہے کہ ہم کتنی سچائی سے اللہ کو اللہ مانتے ہیں، کتنی سچائی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہمارا ایمان ہے۔ پھول چوک ہو جانا خاصہ بشریت ہے، کبھی غصے میں دیوانہ ہو گیا، کبھی کسی نے کچھ چھیڑ کر کر دیا، کبھی بیماری میں گھبرا گیا، انسان ہے، اس میں بشری کمزوریاں ہیں۔ لیکن یہ ایک وقتی جذباتی سی بات ہوتی ہے، غصہ آیا غصہ چلا گیا، چوٹ لگی درد ہوا درد چلا گیا، جب ہوش میں آئے پھر تو توبہ کرے۔ تو حدیث پاک کا مفہوم میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ایک کوتاہی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے جذبات میں آ کر جہاں نافرمانی ہو جائے اللہ درگزر فرمائے. انسان ہے، صدق دل سے اللہ کی عظمت پہ یقین ہے، توحید پہ یقین ہے، صدق دل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ یقین ہے، اپنی پوری کوشش اطاعت کی کر رہا ہے، پھر کہیں جذبات میں آ کر کوئی غلط لفظ منہ سے نکل گیا، کوئی غلط کام کر بیٹھا، کہیں کوئی غلط بات کر بیٹھا، تو اس میں بشارت ہے کہ اللہ وہ معاف فرما دے. چونکہ بشر ہے، اس کی بشری کمزوریاں ہیں. لیکن یہ معنی مراد لینا کہ عمل کچھ بھی نہ کرے اور اسے سچا یقین ہو، تو دل کا یقین ثابت نہیں ہوتا عمل کے بغیر. بعض حضرات نے اس کی تفسیر میں، تشریح میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ یہ احکام فرائض نازل ہونے سے پہلے کی روایت ہے، یا اس طرح کی باتیں لکھی ہیں، لیکن یہ درست نہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں قیامت تک کے لیے ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں، اور ان میں وقت کی قید نہیں کہ یہ پہلے تھی اور اب نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. قرآن کریم کی آیات نزول سے لے کر قیامت تک کے لیے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ارشاد عالی سے لے کر قیامت تک کے لیے ہیں. نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نئی حدیث بنے گی. لہذا ہر حدیث، ہر آیت کو اپنے عہد کے تناظر میں دیکھنا چاہیے. جو گزر گئے ان کے حالات کیا تھے، اس وقت کی ضرورت کیا تھی، انہوں نے کیا عمل کیا، وہ جانے ان کا رب جانے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تم سے تمہارے اعمال کا پوچھ. آج حالات کیا ہیں، اس میں حدیث پاک کیا تقاضا کرتی ہے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں. جو ہم کر نہیں سکتے وہ اللہ معاف فرما، جو ہم کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے، یہ ایمان میں کمی کی دلیل ہے، اور اگر کرتے ہیں تو ایمان میں کمال کی دلیل ہے. تو ہمیں ہر بندے کو اپنا جائزہ، میں اپنا، آپ اپنا لیں، ہم دوسرے کا جائزہ لیتے ہیں، اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ میں سب کو بتا رہا تو سب خوش ہوں گے، چونکہ یقین تو سب کو اللہ کی توحید پر، آپ کی رسالت پر ہے. چلو کسی کی کوتاہی ہو گئی، سستی ہو گئی، لیکن پوری کوشش کرتے ہیں، اطاعت کی بھی، یقین بھی کامل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اسی بات پر بھروسہ کر لیں گے اور شاید عمل میں کمی آ جائے کہ نجات تو ہو جائے گی، تو چلو تو نہ بتاؤ. تو پھر فرماتے ہیں کہ وہ ساری عمر انہوں نے یہ بات نہیں بتائی. جب وقت نزع آیا تو اس خیال سے کہ حضور کی بات کو چھپانا بھی گناہ ہے، میں گناہگار نہ ہو جاؤں، حضور کی بات آگے پہنچانا ضروری ہے. بلغوا عنی ولو کان آیا، کوئی ایک جملہ بھی ہو میری طرف سے تم تک پہنچاؤ، تو اسے آگے پہنچاؤ. اس ارشاد عالی کی تعمیل کے لیے آخری وقت میں انہوں نے یہ حدیث بیان فرما دی. وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صوب النبی و نائم ثم آتیته قد استیقظ فقال ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ قلت ان زنا و ان سرق قال ان زنا و ان سرق قلت ان زنا و ان سرق قال ان زنا و ان سرق قلت ان زنا و ان سرق قال ان زنا و ان سرق على رغم انف ابي ذر وكان ابو ذر اذا حدث بهذا قال ان رغم على انف ابي ذر. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں بارگاہ عالی میں حاضر ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کا کپڑا اوڑھ کر آرام فرما رہے تھے، آپ سو رہے تھے، تو میں واپس ہو گیا، پھر دوبارہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ چکے تھے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو یہ بات کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور پھر اسی پر مر جائے، یعنی پھر زندگی بھر اس بات کو ثابت کرے، اس کا کردار، اس کے اعمال ثابت کریں کہ وہ اللہ کو ہی معبود مانتا ہے اور کسی کو معبود نہیں مانتا. یہ معبود ماننا کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا کہ اللہ سے بات کو معبود ہے. میرے بھائی، عملی زندگی میں جب ہم اپنی حاجات غیر شرعی طریقے سے دوسروں کے پاس لے کر جائیں، ایک شرعی طریقہ ہے، بیمار ہے طبیب کے پاس جاتا ہے، شرن جائز ہے، اللہ نے وسیلہ بنایا ہے طبیب علاج، لیکن اس کا یقین یہ ہے کہ شفا اللہ نے دینی ہے، یہ اللہ نے طریقہ بنایا ہے کہ سنت ہے کہ میں علاج کروں. ایک بندہ ہے، وہ بندے کی اطاعت اللہ کا حکم چھوڑ کر کرتا ہے اس امید پر کہ اس سے مجھے نفع ہوگا، یا اس کی بات نہیں مانوں گا تو مجھے نقصان ہوگا. نفع کی امید پر یا نقصان کے ڈر سے اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی بات ماننا اس کو الہ ماننے کے برابر ہے. نفع کی امید پر یا نقصان کے ڈر سے اللہ کے حکم کے خلاف کسی بندے کی امید رکھنا، اطاعت کرنا، بات ماننا، یہ شرک. اب انسانی زندگی کا اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو حدود شریع کے اندر بات مانتے ہیں، خلاف شریعت نہیں مانتے. وہ کتنے ایسے ہیں جنہیں شریعت کا کوئی پاس نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ عہد کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر زندگی بھر اپنے کردار سے ثابت کرے، ثم مات علی ذلک، پھر اسی پر اس کی موت آئے. الا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو ابی ذر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی یا رسول اللہ ان سرقہ و ان زنا و ان سرقہ، میں نے اس کی یا رسول اللہ اگر اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، آپ نے فرق بے شک اس نے زنا کیا ہو، چوری کی، یعنی آپ نے ابی ذر رضی اللہ عنہ نے کردار میں جو انتہائی برے کام تھے، زنا اور چوری، دو انتہائیں ہیں برائی کی، ان کو لیا کہ یعنی زندگی میں انتہائی کوئی بڑے گناہ کیے ہوں. فرمایا بے شک بڑے گناہ کیے ہوں، اللہ اسے جنت میں معاف کر دے. عرض کرتے ہیں میں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ اگر اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، اور میں اگر اس نے زنا کیا ہو چوری. میں نے تیسری دفعہ پھر عرض کی حیرت میں آ کر، یا رسول اللہ اگر اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، تو آپ نے فرمایا ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو اگر اس نے زنا کیا ہو، چوری کی. یعنی ابو ذر کو کتنا بھی یہ ناگوار گزرے، وہ ناک خاک آلود ہونا عرب میں ایک محاورہ تھا کہ تمہیں یہ بات گوارا ہے یا نہیں، یہ ہوگی، تمہاری مزاج تمہاری پسند کے خلاف ہے یا مطابق ہے، یہ ہو کر رہے گی. تو آپ نے فرمایا ابو ذر کو پسند آئے یا نہ آئے، ہوگا ایسا ہی. اس سے کیا مراد؟ یہ نہیں کہ وہ رجوع اللہ اور توبہ کے بعد ان برائیوں میں مصروف ہے، یہ ہو چکی، کردار میں انتہائی برائی ہو چکی، معاملات میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک کردار اور ایک معاملات. دوسروں سے تعلقات کو معاملات کہتے ہیں، ذاتی کردار کو کردار کہتے ہیں، اپنے ذاتی افعال کو کردار. ذاتی کردار میں انتہائی برائی زنا ہے، معاملات میں انتہائی برائی چوری ہے، کسی کی غیبت کرنا بھی چوری ہے، کسی کا حق دبا لینا چوری ہے، خواب وہ کسی طرح سے ہو. یہ ضروری نہیں کہ دیوار پھاڑ کر اندر سے کچھ چیزیں نکال لے، کسی کا وقت ضائع کر لینا، کسی کی اجرت دبا لینا، کسی سے رشوت لینا، سارے چوری میں آ جاتے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کردار کے اعتبار سے ذاتی اعمال میں بھی اور معاملات میں بھی انتہائی برا ہو. فرمایا جب اس نے اللہ کو واحد لا شریک مان لیا، اس کی اطاعت اختیار کر لی، تو اتنا کریم ہے کہ جو بھی اس سے ہو چکا معاف کر دے گا. ماننے کے بعد بھی بتقاضۂ بشریت غلطی ہو جائے اور اس پر وہ پھر شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جائے تو وہ بھی معاف ہو جائے، تمہیں پسند آئے یا نہ آئے ایسا ہوگا. اور جب پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو بڑی مزے کی بات ہے، میں لوگوں کو خبر کر دوں، بڑے خوش ہوں گے. فرمایا نہیں، لوگوں کو نہ بتاؤ، عمل میں سستی آ جائے گی. تو انہوں نے ساری عمر یہ حدیث محفوظ رکھی، عند الموت، اس ڈر سے کہ حضور کے ارشاد کو تو آگے پہنچانے کا حکم ہے کہ میں اس گناہ کا مرتکب نہ ہو جاؤں، بیان فرما دیا. ون عبادت ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شاہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وابن عمته وکلمته القاها الى مریم وروح منه والجنة والنار حق ادخله الله الجنة على ما كان من الامر متفق عليه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کی غلامہ کے، اس کی کنیز کے بیٹے، اور اس کا کلمہ ہے کہ اس نے مریم کی طرف ڈالا، اور روح ہے اس کی طرف سے، اور جنت اور دوزخ برحق ہیں، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، وہ خواہ کسی عمل پر بھی ہو. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آج کے دور کا سوال، اس کا جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد میں عطا فرمایا. ہمارے آج کے جو روشن خیال کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سارے مذہب اللہ ہی کے لیے ہیں، جو کسی طریقے سے بھی اللہ کو مانتا ہے ٹھیک ہے، سارے مذاہب اللہ کے لیے ہیں، سب درست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب درست نہیں ہے، ایک بات درست ہے، باقی سب غلط ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر ایک خط مبارک کھینچا اس طرح، پھر اس کے دائیں بائیں بہت سی لائنیں بنائیں، فرمایا یہ اللہ کا راستہ، یہ حق ہے، جو دائیں نکل گیا وہ بھی باطل ہے، جو بائیں نکل گیا وہ بھی باطل، بے شمار راہیں جو دائیں بائیں نکلتی ہیں سب باطل. سارے عقیدے حق نہیں ہیں، حق ایک ہے، اللہ واحد ہے، لا شریک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، نبوت مکمل ہو گئی، ختم نبوت سے مفہوم ادا نہیں ہوتا, تکمیل نبوت ہے. وہ ختم کا تو قرآن میں آتا ہے نا خاتم النبیین, تو بعض فرقوں نے اس کا خاتم کا معنی انگوٹھی کر لیا, انگوٹھی سے مور لگا, خاتم انگوٹھی کو بھی کہتے. تو جو بند کیے جاتے تھے لفافے یا کوئی چیز, اس پر لاکھ لگا کر انگوٹھی سے مور لگائی جاتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مور آپ کی انگشتری مبارک میں تھی, جس پر یہ محمد الرسول اللہ کا ہوا تھا, جو آج مور نبوت آپ دیکھتے ہیں, یہ آپ کی اسی انگوٹھی مبارک پر کندہ تھا. تو کہا جی آپ نے جو نبی آئے گا وہ حضور کی مہر سے آئے گا, یعنی کہاں کی بات کہاں پہنچا دی. لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح فرمائی وہ یہ ہے, آگے حدیث آ جائے گی مشکات شریف میں, کہ نبوت کی عمارت بہت خوبصورت عمارت, اور دیکھنے والا اس کے گردا گرد گھومتا ہے اور حیران ہوتا ہے اتنی خوبصورت. ایک جگہ اسے ایک اینٹ کی جگہ خالی نظر آتی, کہتے اتنی خوبصورت عمارت لیکن ایک جگہ یہاں خلا ہے, یہاں اینٹ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سل یا وہ اینٹ میں ہوں, میری بعثت سے وہ خلا پر ہو گیا, اب اس کے بعد اس میں گنجائش ہی نہیں کہ اس پر مزید کوئی اینٹ لگائی جائے یا کوئی نبی آئے. یعنی نبوت مکمل ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس حال سے ماننا جیسی وہ ہے ضروری ہے. اور پھر جس نے یہ گواہی دی کہ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بیٹے ماننے والا نجات میں نہیں ہوگا, اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, اور یہ بھی گواہی دی کہ وہ اللہ کی بندی کے بچے ہیں. ایک خاتون نے انہیں جنا, باپ کے بغیر پیدا ہوئے, کلمات اللہ ہیں, اللہ کا کلمہ, اللہ کا حکم القا کیا گیا, یا کلمہ کن ارشاد فرمایا اللہ نے, یا حکم الہی سے وہ بن گئے. وہ جو طریقہ اولاد آدم کا ہے اس کے مطابق نہیں ہے, قدرت الہی کا مظہر ہے, مرد عورت سے نہیں ہے بلکہ ماں سے اکیلے سے اللہ کے حکم سے پیدا ہو. یہاں ان باطل فرقوں کی یہ بھی تردید ہوگی جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے اور وہ لوہار تھے اور وہ کشمیر میں دفن ہے, پتہ کیا کیا افسانے گھڑتے ہیں. تو بنیادی عقیدے میں یہ بات آ گئی کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا کوئی میاں نہیں تھا, آپ کنواری تھیں, پاک دامن تھیں, حکم الہی سے اللہ کے کلمے, اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے, ان کے بیٹے تھے. اللہ کا کلمہ تھے, القاہ الی مریم, جو حضرت مریم علیہ السلام پر القا کیا گیا, وروحم منہو, اور ایسی مبارک روح تھی جو براہ راست اللہ کریم نے شکم مادر میں ان کے وجود میں پھونک لی. یعنی اس کا کوئی ظاہری سبب, مرد عورت ملتے ہیں تو ایک سبب ظاہری بنتا ہے, وہ نہیں تھا. اور یہ بھی اقرار کرے کہ والجنت والنار حق, دوزخ اور جنت حق ہیں. سبحان اللہ, جسے یقین ہو کہ جنت بھی حق ہے دوزخ بھی حق ہے, وہ کس طرف چلے گا؟ تو اگر کوئی بندہ عملی زندگی میں دوزخ کی طرف چل رہا ہے, وہ جی بڑی لذت آتی ہے شراب پینے میں, بڑا مزہ ہے عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے میں, بڑا مزہ ہے لوگوں کا مال لوٹ لینے میں, تو یہ تو دوزخ کی طرف چل رہا ہے. اس کا مطلب ہے اسے دوزخ کے ہونے کا یقین نہیں ہے, تبھی چل رہا ہے نا. اٹھ اٹھ کر راتوں کو اللہ اللہ کرتا ہے, دن رات ذکر کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے, حلال کھانے کی کوشش کرتا ہے, لوگوں کا مال لوٹنا نہیں چاہتا، عزت و آبرو محفوظ ہے اس سے لوگوں کی، کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، یہ جنت کی طرف چل رہا ہے، اسے کوئی یقین ہے کہ کہیں جنت ہے. یعنی یہ یقین ہونا آپ کا ارشاد عالی کہ اسے یقین ہو کہ جنت اور دوزخ حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دیکھو کدھر جا رہا ہے. جسے یقین ہے کہ دوزخ ہے وہ دوزخ کی طرف نہیں جائے گا، جسے یقین ہے کہ جنت ہے وہ پوری کوشش کرے گا ادھر جانے کی. تو گویا اس ایک جملے نے پورا کردار واضح کر، یہ بھی واضح کر دیا کہ سارے عقیدے حق نہیں ہیں. عیسائیت، یہودیت، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ سارے حق نہیں ہیں. حق ایک اکیلا ہے، اللہ کی توحید، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. ہم تمام انبیاء کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، کسی بھی نبی کا انکار کفر ہے، لیکن اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتباع محمد الرسول اللہ. ہمارے لیے شریعت وہ ہے جو حضور نے دی، تمام نبی ہمارے امام ہیں، برحق ہیں. الحمدللہ ہمارا سب پر ایمان ہے، لیکن اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا جن کے عہد مبارک میں ہم دنیا میں موجود ہیں. تو فرمایا پھر اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا، خواہ اس کے اعمال کیسے بھی ہوں. ان اعمال کیسے بھی ہوں سے مراد عالی یہ ہے کہ بتقاضا بشریت، ایک بندہ جنت کو جا رہا ہو سکتا ہے ٹھوکر لگے گر جائے، اٹھ کر پھر چل پڑتا ہے، ہو سکتا ہے اسے نظر نہ آئے کو آگے اونچی نیچی جگہ ہو، کہیں گر جائے، کہیں دائیں بائیں ہو جائے، لیکن سنبھل جاتا ہے پھر ادھر کو چل پڑتا ہے. تو وہ یعنی اس سے بھی خطا ہو سکتی ہے، غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کریم اسے توبہ کی توفیق عطا کر دیتے ہیں، اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، وہ پھر اپنے راستے پہ چل پڑتا ہے. اس سے خوابت قاضۂ بشریت کو تاہیاں غلطیاں بھی ہو جائیں، اللہ کریم معاف فرمائیں گے اور اسے جنت میں پہنچا دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا أنت ولينا في سفرنا وأهلنا في مالنا وأهلنا، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم انزل علينا من السماء ماء مباركا نافعا غير ضار، نافعا غير ضار، نافعا غير ضار. هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد، وهو الولي الحميد، وهو الولي الحميد. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وصحبه.